سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، احتراز از شکوہ یار و تعلیم رضا و تسلیم. احتراز از شکوہ یار یعنی کسی حال میں اللہ تعالیٰ سے شکایت پیدا ہو جانا، زبان سے ہو یا دل سے ہو، اس سے بچنا چاہیے. اور تعلیم رضا و تسلیم یعنی جمیع حالات میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا. شکوہ یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں، شکوہ یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں، ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں، ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں. جفا یعنی ظلم. شکوہ یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں، ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں. ظاہر میں گو بلا سہی لیکن کرم لیے ہوئے، ظاہر میں گو بلا سہی لیکن کرم لیے ہوئے، جس میں ہماری مصلحت مضمر ہے وہ سزا نہیں، جس میں ہماری مصلحت مضمر ہے وہ سزا نہیں. ظاہر میں گو بلا سہی لیکن کرم لیے ہوئے، جس میں ہماری مصلحت مغمر ہے وہ سزا نہیں. بندوں کا عشق نا تمام ہوتا نہیں ہے آہ تام، بندوں کا عشق نا تمام ہوتا نہیں ہے آہ تام، نفس کی مرضیات کا جب تک کہ خون ہوا نہیں، نفس کی مرضیات کا جب تک کہ خون ہوا نہیں. ان کی مراد ہے اگر میری نامرادیاں، ان کی مراد ہے اگر میری نامرادیاں، ان کی رضا ہی چاہیے میری تو کچھ صدا نہیں، ان کی رضا ہی چاہیے میری تو کچھ صدا نہیں. ان کی مراد ہے اگر میری نامرادیاں، ان کی رضا ہی چاہیے میری تو کچھ صدا نہیں. شکوہ یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں، ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں. تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ کو بھی ہو وہی عزیز، تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ کو بھی ہو وہی عزیز، لے کے کریں گے کیا اسے جس میں تیری رضا نہیں، لے کے کریں گے کیا اسے جس میں تیری رضا نہیں، تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ کو بھی ہو وہی عزیز، لے کے کریں گے کیا اسے جس میں تیری رضا نہیں، تیرا جو درد دل میں ہے یا رب ہے یہ تیری عطا، تیرا جو درد دل میں ہے یا رب ہے یہ تیری عطا، رہتا ہے تجھ سے بے خبر جس پر تیری عطا نہیں، رہتا ہے تجھ سے بے خبر جس پر تیری عطا نہیں، تیرا جو درد دل میں ہے یا رب ہے یہ تیری عطا، رہتا ہے تجھ سے بے خبر جس پر تیری عطا نہیں، رہتا ہے تجھ سے بے خبر جس پر تیری عطا نہیں، نالے ہجر پر میرے زاہد نہ ہو تو خندزن، نالے ہجر پر میرے زاہد نہ ہو تو خندزن، عشق کے درد سے تجھے پالا ابھی پڑا نہیں، عشق کے درد سے تجھے پالا ابھی پڑا نہیں، نالے ہجر پر میرے زاہد نہ ہو تو خندزن، عشق کے درد سے تجھے پالا ابھی پڑا نہیں، جس کو گرا ہوا تو دیکھ دنیا کے مال و زر پہ آ، جس کو گرا ہوا تو دیکھ دنیا کے مال و زر پہ آ، اختر سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں، اختر سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں، جس کو گرا ہوا تو دیکھ دنیا کے مال و زر پہ آ، اختر سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں، شکوہ یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں، ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں، سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کا اسلام، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ احد میں انہوں نے, حضرت خالد بن ولید نے, جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو پہاڑ پر چڑھے ہوئے صحابہ پر حضرت عبیدہ بن جراح جن کے امیر تھے رضی اللہ عنہ, ان پر حملہ کر کے ان کو شہید اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تھا. اب ان کے ایمان لانے کا واقعہ ہے. حضرت خالد بن ولید اس وقت تک اسلام کے ہر معرکے میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے تھے. اکثر غزوات میں اور بالخصوص احد میں انہی کے ذریعے کفار کے اکھڑے ہوئے پاؤں جمے تھے, لیکن صلح حدیبیہ کے بعد خود مسلمان ہونے کے لیے سفر کرتے ہیں. راستے میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اسی قصد سے جا رہے ہیں. دونوں ساتھ پہنچ کر مشرف بہ اسلام ہوئے. سبحان اللہ. یہود مدینہ بنو النضیر, یہ مدینہ طیبہ سے شام کی جانب 3-4 منزل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر ہے. جب خیبر جا کر آباد ہوئے تو خیبر یہودیت کا مرکز بن گیا تھا. یہ لوگ تمام اطراف کے عرب کو اسلام کے خلاف بھڑکاتے تھے. محرم یا جمادی الاولی 7 ہجری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 400 پیادہ یعنی پیدل اور 200 سواروں کے ساتھ ان پر جہاد کے لیے تشریف لے گئے. قتل و قتال کے بعد اللہ تعالی نے ان مسلمانوں کو فتح دی اور یہود کے تمام قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. اس جہاد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زیادہ حصہ لیا اور باب خیبر کو تنہا ہاتھ سے اکھاڑ دیا, حالانکہ 70 آدمی اس کے ہلانے سے عاجز تھے. اور بعض روایات میں ہے کہ اس دروازے کو آپ رضی اللہ عنہ نے بجائے ڈھال کے استعمال کیا. اللہ, یہ وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو جنہوں نے ایک مرتبہ ایک کافر کو پچھاڑ دیا اور قریب تھے کہ اس کو قتل کر دیتے کہ اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا, اور جیسے ہی تھوکا اسی وقت انہوں نے اس کافر کو چھوڑ دیا, کھڑے ہو گئے, الگ ہو گئے. بہت حیرت زدہ ہوا کہ تھوکنے کے بعد تو اور مشتعل ہو کر جلدی اور قتل کرنا چاہیے تھا, آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تھوکنے سے پہلے تو میں اللہ کے لیے تجھے قتل کر رہا تھا, جب تو نے تھوکا تو مجھے میرے دل میں ذرہ برابر اس طرف خیال گزرا کہ اب میرا قتل کرنا میرے نفس کے لیے نہ ہو جائے, اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا, کیونکہ تیرا قتل کرنے میں اخلاص نہیں معلوم ہوا. یہ سنتے ہی وہ مسلمان ہو گیا, اس لیے کہ اس نے سوچا کہ جس مذہب کے اندر اس قدر اخلاص سکھایا جاتا ہے, للہیت سکھائی جاتی ہے, وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور ایسے ہی ہمارے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر حضرت والا بہت ذکر فرمایا کرتے تھے, یاد ہے کسی کو؟ چون علی وار ادھر خیبر شکن, پہلا مصرع ہمیشہ کی طرح میں بھول جاتا ہوں. خیر, وہ یہ شعر ہے کہ جس کا نفس گناہوں کا عادی ہو, تو اصل میں گناہ انسان کرتا ہے تو وہ ہمت چوری کرتا ہے. اللہ نے ہمت دی ہے کہ ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے, اگر طاقت نہ دی ہوتی تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہو جاتے, مگر اللہ تعالیٰ تو ظلم سے پاک ہے, طاقت دی ہے پھر تقویٰ فرض کیا ہے. تو یہ ہم ہمت چوری کرتے ہیں, اپنے جی کو بہلانے کے لیے گناہ کر لیتے ہیں, ہمت کا استعمال نہیں کرتے. تو مولانا رومی نے اس میں نصیحت فرمائی کہ اپنے نفس پر مردانہ وار حملہ کرو, جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 70 آدمیوں کے مقابلے میں اکیلے تنے تنہا اس دروازے کو اکھاڑ پھینکا. تو نفس پر جب تک اس ہمت کے ساتھ حملہ نہیں کرو گے اور اس کو تقاضے کو دباؤ گے نہیں, گناہ سے بچ نہیں سکو گے. خیبر فتح ہونے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود فدق کی طرف ایک رسالہ بھیجا, انہوں نے صلح کر لی. صلح حدیبیہ میں جو عمرہ چھوڑ دیا گیا تھا اور کفار قریش سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ آئندہ سال عمرہ کریں گے اور 3 دن سے زائد قیام نہ کریں گے، اس سال حسب وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رفقاء کے ساتھ پھر تشریف لے گئے اور شرائط معاہدے کی پوری پابندی کے ساتھ عمرہ ادا فرما کے واپس تشریف لے آئے۔ موتہ ملک شام میں شہر بلقا کے مضافات میں بیت المقدس سے تقریباً 2 منزل کے فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے، یہاں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی، جس کا باعث یہ تھا کہ عمر بن شرحبیل نے، یہ بھی بتا دوں یہ شرحبیل کو ہمارے یہاں شرجیل نام رکھتے ہیں، شرجیل یہ کوئی نام نہیں ہے، اصل نام شرحبیل ہے، اگر لکھیں شرجیل لکھیں تو جو جیم کا نقطہ ہے وہ در حقیقت اس سے آگے آئے گا، جیم کے نیچے نہیں آئے گا، وہ ہا ہے، تو کاتب کے نقطے سے آگے پیچھے تھوڑا بہت تو ہو ہی جاتا ہے، تو کوئی نقطہ کبھی ایسا ہو گیا ہوگا جس سے لوگ سمجھنے لگے کہ نام شرجیل ہے، شرجیل نام نہیں ہے، اصل نام ہے شرحبیل۔ جس کا باعث یہ تھا کہ عمر بن شرحبیل نے، جو شاہ روم کی طرف سے بصرہ کا گورنر تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کے نصف میں 3000 صحابہ رضی اللہ عنہ کا لشکر اس کی طرف روانہ کیا، جب لشکر موتا کے قریب پہنچا تو رومیوں کو اطلاع ہوئی، وہ 1.5 لاکھ لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکلے، چند روز جنگ ہونے کے بعد خدا تعالی نے 1.5 لاکھ کفار پر 3000 مسلمانوں کا روب اس قدر ڈال دیا کہ پسپا ہونے کے سوا ان کو کوئی صورت نجات کی نہ ملی۔ ہر غزوے کا اور ہر سریے کا زبردست واقعات ہیں شجاعت کے مسلمانوں کی طرف سے، تو سیرت یہ تو مختصر حضرت نے لکھی ہے تاکہ پوری حیات مبارک کا احاطہ ہو جائے، لیکن اگر کسی کو اس کا شوق ہو، بلکہ شوق تو ہونا ہی چاہیے، مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی سیرت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پڑھے۔ اور کون سی ہے بھائی؟ ویسے تو انہوں نے بھی لکھی ہے، اشتیاق احمد نے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم با قدم کے نام سے، اور وہ کتابوں ہی سے انہوں نے واقعات لیے ہیں، مستند کتابوں سے۔ بہرحال مجھے اس کا پتہ نہیں کہ وہ پوری مستند ہے یا نہیں، ہے منع کیا تھا، اچھا کیونکہ وہ عالم بھی نہیں تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹھیک نہیں ہے، معلوم نہیں ہم کو اس بارے میں اس کی سند کا، تو بہرحال جو مستند کتاب ہو وہ لے کر اس کا مطالعہ کریں اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور کون سی کوئی کتاب ہے؟ ہمیں تو یہی معلوم ہے مولانا ادریس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کو معلوم ہے کوئی آسان؟ بہرحال یہ کتاب بھی بہت اچھی ہے، لیکن اور واقعات اس میں تفصیل کے ساتھ کتابوں میں لکھے ہیں۔ حدیبیہ میں جو صلح نامہ لکھا گیا تھا، مسلمان اپنی عادت کے موافق پوری پابندی کے ساتھ اس پر عامل تھے کہ 8 ہجری میں قریش نے عہد شکنی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیج کر قریش کے سامنے چند شرطیں تجدید عہد صلح کے لیے پیش فرمائی، اور آخر میں تحریر فرما دیا کہ اگر یہ شرطیں منظور نہ ہوں تو حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش نے نقض معاہدہ کو ہی پسند، یعنی معاہدہ توڑنے کو پسند کیا، یہ غرور اور تکبر کا انجام ہے کہ انہوں نے غرور اور تکبر کی وجہ سے، اچھا یہ ہمارے عامر کمال صاحب نے وہ بھیج دیا ہے شعر، وہ میرے پرانے مرض سے واقف ہیں، انہوں نے بھیج دیا، ہی تبر بردار و مردانہ بزن چوں علی واری در خیبر شکن، ہی تبر بردار و مرد، یعنی تبر اٹھاؤ، تیغ تلوار اٹھاؤ، نیزہ اٹھاؤ اور مردانہ وار حملہ کرو اپنے نفس پر، چون علی واریں در خیبر، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت اور ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد سے دروازے کو اکھاڑ پھینکا۔ ہمت اور ارادہ کرے انسان تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی پوری تیاری شروع کر دی اور 10 رمضان المبارک 8 ہجری بروز چہار شنبہ عصر کے بعد 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہم کی جمعیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے نکلے۔ مقام قدیہ میں مغرب کا وقت ہو گیا تو روزہ افطار فرمایا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ روانہ کیا کہ اوپر کی جانب سے مکہ میں داخل ہوں، اور ان سے فرمایا کہ جو شخص تم سے مقابلہ نہ کرے تم بھی اس سے قتال نہ کرنا۔ ادھر دوسری جانب سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور اعلان فرما دیا کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو جائے وہ مأمون ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مأمون ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ مأمون ہے۔ دیکھ لو اسلام کی کیسا رحمت کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی رحمت تھی، حالانکہ انہی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بھی تھے اور ساری عمر تکلیف پہنچانے والے بھی تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ البتہ صرف 11 مردوں اور 4 عورتوں کا خون معاف نہ فرمایا، جن کے وجود ہر قسم کے فتنوں کا مجسمہ تھا، مگر یہ سب منتشر ہو گئے، اور پھر ان میں سے اکثر آدمی بعد فتح مکہ کے مدینہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ 20 رمضان المبارک یوم جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، اس وقت تک کعبہ کے گرد 360 بت رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت کے پاس سے گزرتے تھے تو اشارہ فرما دیتے تھے اور وہ بت منہ کے بل گر پڑتا تھا۔ یہ معجزہ تھا آپ کا، اور یہ آیت کریمہ زبان مبارک پر تھی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ دیکھ لیجئے کہ جب سارا مجاہدہ ہو چکا، شہادتیں ہو چکیں اور لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، تو یہی ہوا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اب یہ لوگ سب خالص ہو گئے تھے، ثابت ہو گیا تھا کہ اب جب بھی جان ہو، مال ہو، عزت آبرو ہو، اچھی طرح ان کے امتحان ہو چکے تھے۔ اب اللہ تعالی نے نبی کا معجزہ ظاہر فرمایا، حالانکہ اگر چاہتے تو نبی کو پہلے بھی یہ کہتے کہ کوئی کفار کوئی تکلیف نہ پہنچا سکتا، لیکن دکھلا دیا راستہ یہی ہے کہ مجاہدہ کرو اللہ کے راستے میں، اور اللہ کے راستے میں کسی تکلیف اٹھانے سے گریز نہ کرو، ہمت کر کے بڑھتے رہو، تب کامیابی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ جو موجودہ حالات میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اتنا خوف زدہ ہونے کی بات نہیں ہے، مگر ہو یہ رہا ہے کہ لوگ اس بات سے جو ہے وہ باز نہیں آتے کہ مستقلاً ذرائع ابلاغ سنتے رہتے ہیں، خبریں سنتے رہتے ہیں، بعض لوگ ٹی وی کیبل کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، بعض لوگ موبائل پہ ہر وقت کھولے دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو تعلق مع اللہ کمزور ہو رہا ہے بجائے خدا کو یاد کرنے کے اور بجائے خدا پر بھروسہ کرنے کے، اور جو میں نے ابھی اشعار بھی پڑھے حضرت کے، اس میں تعلیم یہی ہے کہ ظاہر میں گو بلا صحیح لیکن کرم لیے ہوئے، لیکن اس کو کون سمجھے؟ ہم تعلق کہاں کرتے ہیں اللہ سے؟ ہم تو ذرائع ابلاغ کو سنتے ہیں، ہم تو دنیا داروں کو سنتے ہیں، اور کافروں کے انجام کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح بل بلائے پھر رہے ہیں، تو صبح سے شام ہم بھی خوف زدہ ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی سرسری معلومات تو مناسب ہے کہ چلو بھائی ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا حالات ہیں, اور ضروری احتیاطی تدابیر کو بھی ہم منع نہیں کرتے, وہ احتیاطی تدابیر بھی کریں, گھر سے کم نکلیں. تو اب گھر میں کیا کریں, تو گھر والوں کو اب یہی ایک سوریا ہے, صبح سے شام ٹی وی یا کیبل کھولے بیٹھے ہوئے ہیں, بچہ بڑا عورت مرد سب جو ہے وہ گناہ کے آلے کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ محرموں پہ نظر پڑ رہی ہے, اور بعض لوگ تو ابھی بھی بے خبر ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, گانے بجانے کی بھی آوازیں ابھی تک کہیں کہیں سے آ رہی ہیں, اور جن لوگوں نے اللہ سے رجوع کر لیا بہت مبارک بات ہے, بہت ہی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, اور یہ تکلیف پریشانی ان کے لیے برائے رحمت ہے, اور خدا نخواستہ اگر گناہوں کو نہ چھوڑا اور بہانے بہانے سے جو ہے ان چیزوں کو نہ چھوڑا, تو اندر ہی اندر خفیہ خفیہ نفس حرام میں مبتلا کرتا رہے گا, اور یہ پریشانی اور یہ آفت جو بھی ہے یہ خدا نخواستہ اس کے لیے برائے عذاب ہو جائے گی کہ وہ اور خدا تعالیٰ سے دور ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ ہم اپنے اوقات کو اللہ کی یاد موقع کو غنیمت جانیں کہ بھائی ہمیں اتنی فرصت ہے, اب تو ہم زیادہ تلاوت کریں گے, اب تو ہم زیادہ اللہ کو یاد کریں گے, اب تو ہم زیادہ دین سیکھیں گے, دین کی تعلیمات کو ہم اپنائیں گے, اور اپنے ہر کام کو سنت کے مطابق فرصتی فرصت ہے تو اب ہم اس کو اپنی زندگی کو بنانے میں صرف کرتے ہیں, تو یہ بیماری یا جو آفت ہے وہ برائے رحمت ہو جائے گی, اور جلد ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ سب پریشانی دور ہو جائے گی. تو لیکن ہمارے یہاں جو ہے ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ خبروں کے اندر مبالغہ آ رہی, ایک تو خبریں اوپر سے مبالغہ آ رہی ہیں, بغیر تصدیق کے بات کو آگے بڑھانا, یہ سب چل رہا ہے ابھی بھی ہر جگہ جو ہے وہ, جیسے حضرت ہمارے فرماتے تھے کارنر میٹنگیں دکھائی دے رہی ہیں, اور وہ سب تبادلہ خیال ہو رہا ہے کہ وہاں یہ ہوا وہاں یہ ہوا ہے. تو یہ تو دیکھ لو کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ آگے کیا ہوگا, تو معلوم نہیں کہ کیا بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں, اور جو ہے وہ ذرائع ابلاغ کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ ایک بات دنیا کے کسی کونے میں ہو گئی تو اس کو ہر گھنٹے آدھے گھنٹے میں دو گھنٹے میں دوہرائے چلے جائیں گے جب تک کوئی نئی خبر اس سے زیادہ بڑی نہیں آ جاتی ہے اس کو ریپیٹ کرتے رہیں جب وہ آ جائے گی پھر اس کو ریپیٹ, ان کا کام ہی یہی ہے, ان کو پیسہ اسی میں ملتا ہے, ان کا تو کاروبار ہی یہی ہے, ان کو کسی سے ہمدردی نہیں ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے کا باعث بنے گی, لوگوں میں پریشانی پھیلے گی, بے چینی پھیلے گی, وہ ہمارے ہمدرد نہیں ہیں, وہ تو پیسے کے ہمدرد ہیں. تو یہ طریقہ جو ہے وہ ساری دنیا میں رائج ہو چکا ہے, کفار کی دیکھا دیکھی یہاں بھی ایسے چینل آ گئے ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے کہ ذرا ذرا سی بات وہ سوئی کو پہاڑ بنا دیتے ہیں, رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں, تو ان کا ہم شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں, بجائے اس کے اللہ پہ بھروسہ کریں, خوب اللہ کو یاد کریں, اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے معارف مثنوی میں ایک بزرگ کا ذکر فرمایا ہے, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کے ساتھ ان کے گھر میں تعاون کی وبا جب پھیلی ہندوستان میں تو 7 جنازے رکھے ہوئے تھے ان کے اقربا کے, ان کے قریب تھے سب, وہ کوئی بہو اور کوئی بیٹا اور سب کے سب جو ہے وہ, اور ایک اور بزرگ کی حکایت بھی لکھی ہے کہ ان کے ساتھ کے ساتھ بیٹے تھے وہ, تو ان سب کے جنازے انہوں نے خود پڑھائے, اور انہوں نے جو ہے ان کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلا. تو جو بدتمیز اور بے ادب لوگ ہوتے ہیں اللہ والوں کو پہچانتے نہیں ہیں, تو انہوں نے اعتراض شروع کر دیا کہ کیسے ان کے سینے میں دل نہیں ہے پتھر ہے, تو ان کے دل سے ایک آہ نکل گئی, اور یہ شعر فرمایا کہ برکفے شیرے نرے خونخوار رہے, برکفے شیرے نرے خونخوار رہے, جز بتسلیم و رضا کوچا رہے. کہ جب کوئی خوفناک شیر ہوتا ہے آدم خور, اس کے پنجے میں آدمی آ جائے اگر, تو اس کو تسلیم و رضا کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قبضۂ قدرت میں پوری کائنات ہے, اور اللہ تعالیٰ قدرت کے پوری قدرت رکھتے ہیں, جس کو چاہے بیمار کر دیں, جس کو چاہے صحت دے دیں, جس کو چاہے مار دیں, جس کو چاہے زندہ رکھیں. تو جب اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے اور مسلمان کو اپنی تقدیر پر پورا بھروسہ ہے اور ہونا چاہیے, تو پھر ایسی فکر کی کوئی بات نہیں ہے. اطمینان سے رہنا چاہیے اور خیریت کے ساتھ رہنا چاہیے. خیریت اور عافیت اسی میں ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھے, احتیاطی تدابیر تو کرے, لیکن اتنا خوف زدہ جو خوف پھیلا دیا گیا ہے, معلوم نہیں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کی کیا منشا ہے, کیا ان کی سوچیں ہیں, کیا ان کی سازشیں ہیں, کیا ان کے ارادے ہیں. وہ اس قدر اس چیز کو ابھارتے ہیں اور پھیلاتے ہیں کہ پورے یعنی امت کے اندر یہ خوف اور سراسیمگی پھیل گئی ہے, کیونکہ تعلق اللہ سے ویسا ہے نہیں, تو لہٰذا بس انہی چیزوں کے اندر پھنس کے رہ گئے ہیں. اپنے تعلق کو ہم اللہ تعالیٰ سے جوڑیں اور اللہ پر بھروسہ کریں اور تسلیم اور رضا کے ساتھ رہیں, اطمینان سے رہیں, اور خبریں زیادہ نہ سنیں, ذرائع ابلاغ کے سامنے مت بیٹھیں, مت استعمال کریں ان کو, اور زیادہ وقت اپنا اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں, اللہ سے مناجات کریں اور کھائیں پئیں. اللہ نے ابھی تک تو ہم نے سنا نہیں کہ کسی کو بھوکا سلایا ہو, کسی کو ننگا سلایا ہو, کسی کو بے چھت کے سلایا ہو. پریشانی تو ہے, اور الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائی صاحب ثروت لوگ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور کھانا پینا متاثرہ علاقوں میں پہنچا بھی رہے ہیں. اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے, اور اتنی زیادہ خوف کی کوئی بات نہیں, بلکہ خوف کی کوئی بات ہی نہیں ہے, بس احتیاطی تدابیر کریں. اور ایک بات یہ عرض ہے کہ یہ عبرت کی بات بھی ہے کہ اس وائرس سے بہت زیادہ مشکل وقت, ان حالات سے بہت زیادہ مشکل وقت محشر کا دن ہے, اس کی ہم تیاری اور فکر کریں. وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے دن سخت اور مشکل دن ہے, جو اس کی تیاری کریں, اس کی فکر کریں, تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکات کا ظہور ہوگا کہ یہ پریشانی تو پریشانی معلوم ہی نہ ہوگی. آخرت کی فکر زیادہ رکھیں, آخر ایک دن جانا ہے کہیں سے. یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ قیامت کی نشانی ہے, بھائی تو ہوگی قیامت کی نشانی, ہو سکتی ہے, تو اس میں کیا ایسی بات ہے, قیامت تو آنی ہی آنی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. قیامت کی نشانی کو ہم روک تو نہیں سکتے, قیامت کے آثار کو ہم روک تو نہیں سکتے, قیامت کو تو نہیں روک سکتے. جس دن بندے کی آنکھ بند ہو گئی اس کے لیے تو وہی قیامت ہے, اس کی قیامت آ گئی. تو ہمیں اپنی کیوں فکر نہیں ہے, یہ فکر زیادہ ہے معلومات کہ یہ قیامت کی نشانی ہے یا نہیں ہے, دجال آ چکا ہے نہیں آ چکا ہے, فلاں کیا فلاں کیا. ان باتوں سے کیا فائدہ, جو باتیں اٹل ہیں وہ تو ہو کے ہی رہیں گی. ہمیں یہ کرنا دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ان حالات میں, ہماری کیا ذمہ داری ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے, ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور حدیث پاک میں کہ ان اعمال کی کیا, کن اعمال کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے, تو حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کریں کہ کوئی جو ہے گناہ ہم سے, صرف نگاہ کا گناہ نہیں. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ایک ہی بات آ کے ٹک گئی ہے کہ بس نگاہ کی حفاظت کرنی ہے. بلا شبہ نگاہ کی حفاظت کرنی ہے, اور بلا شبہ انشاءاللہ سب کام اسی سے بن جائے گا, لیکن مطلب کیا ہے کہ نگاہ کی حفاظت رہے اور باقی سارے گناہ رہے, نہیں, بلکہ نگاہ کی حفاظت وہ عمل ہے جس کی برکت سے تمام گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. یہ ہے اصل بات کہ زبان کے بھی گناہ ہے, کان کا بھی گناہ ہے, ناک کا بھی گناہ ہے, ہاتھوں کے بھی گناہ ہے, پیروں کے بھی گناہ ہے, غفلت دل کا بھی گناہ ہے. غفلت دل چل رہی ہے, اللہ سے دوری ہے, کھیلوں میں گیم کے اندر دل بہلا رہے ہیں, کھیلوں سے دل بہلا رہے ہیں, ہو ہا کر رہے ہیں, کھانے پینے چل رہے ہیں. تو بھائی یہ چیز اللہ سے دوری, کھاؤ پیو منع نہیں ہے کھاؤ, لیکن اللہ سے دوری نہ ہو, غافل ہو کر نہ کھاؤ, غافل ہو کر زندگی نہ گزارو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالی سے صحیح معنوں میں رجوع کرنے والے بن جائیں اور اپنے گناہوں پر ہم دل سے مستغفر ہو جائیں, استغفار کرنے والے, توبہ کرنے والے ہو جائیں. ایک یہی ہے زبان سے اللہ توبہ کرنا, ایک دل سے ہے. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وظیفہ تھوڑا کریں لیکن دل سے کریں تو وہ زیادہ کام کا ہے, بنسبت اس کے کہ ہزار دانے کی تسبیح کٹکھٹا لی اور دل تو ساتھ تھا ہی نہیں, دل تو کہیں اور مشغول تھا. ایسا نہ ہو بھائی, استغفار ہو تو دل سے, دل میں ندامت پیدا ہو وہ استغفار ہے. اصل جو توبہ ہے وہ تو ندامت کا نام ہے, اور ندامت تو نام کو نہیں ہے, بس اس بیماری سے بچنے کے لیے جلدی جلدی تسبیح کٹکھٹا لی. نہیں بھائی, اصل مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں. استغفار و توبہ سے ہمارے گناہ معاف ہو کر اللہ تعالیٰ ہماری طرف نظر رحمت فرما لیں, تو وہ کام تو دل سے ہی ہو سکتا ہے. جب ندامت پیدا ہو, ندامت سے استغفار ہو, ندامت سے آیت کریمہ ہو, ندامت سے درود شریف ہو, ندامت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ ہو, اور استحضار الہی کے ساتھ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہو, اللہ کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں, دل تو کہیں اور ہی ہے, دل تو انہی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے, تو یہ کیا وکیل بنانا ہوا, یہ کیا بھروسہ کرنا ہوا. اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں تو استحضار بھی ہو, اللہ کی حضوری بھی ہو, اس سے ہم اللہ کو یاد کریں, انشاءاللہ تعالیٰ جلد سب حالات پلٹ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل بخشے, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاة والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار. سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار. سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار. سهل صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمي. یا اللہ, جو کچھ عرض کر دیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائیے, کوتاہیوں کو میرے معاف فرما دیجئے, غلطیوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ, جو پریشانی آ گئی ہے, اے اللہ اس پریشانی کو بھی اور تمام پریشانیوں کو اللہ اس پوری امت مسلمہ سے ٹال دیجئے اپنی رحمت سے. اے اللہ, اس کو دور فرما دیجئے, جلد از جلد سارے عالم سے اس بیماری کا خاتمہ فرما دیجئے, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ میرے اللہ ہم میں سے ہر مسلمان کو اے اللہ رجوع کی توفیق نصیب فرما دیجئے, اپنے گناہوں پر ندامت اور استغفار کی توفیق نصیب فرما دیجئے, فکر آخرت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ, فکر آخرت نصیب فرما دیجئے, اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے, غیروں کے طریقے سے نفرت دے دیجئے. اے اللہ, غیروں کے طریقے سے نفرت دے دیجئے, یہود و نصارہ کے طریقوں سے, جانوروں کے طریقوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے, انسانیت عطا فرما دیجئے, ہمیں انسان بنا دیجئے. اے اللہ, جاہلیت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ, اپنے فضل سے ایمان عطا فرمایا ہے, سب سے بڑی جب دولت آپ نے اللہ عطا فرما دی ہم کو, تو اے اللہ باقی چھوٹی چھوٹی نعمتیں وہ بھی ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ, ایمان جیسی سب سے بڑی دولت آپ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی, باقی نعمتیں بھی اے اللہ تام فرما دیجئے, کامل فرما دیجئے. اے اللہ, نور کو ہمارے کامل فرما دیجئے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. کوئی آسان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.